دین پر عمل کرو توفیق یمن تھو اس گزارش کے خطبہ دی دینی مئی اور نماز کی پڑھنا منازی میں ان شاء اللہ مستان اللہ تعالیٰ کری نشی فوزی آبی نیم و نسائیو
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تبارك وتعالى لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگوں اور دوستو دنیا میں اس وقت دو قومیں یا دو قسم کے طبقے ہیں ایک وہ جنہوں نے اللہ کو اللہ کے نبی کو اور اللہ کے دین کو تسلیم کیا وہ ہیں مسلمان اور دوسرے وہ جنہوں نے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو تسلیم نہیں کیا وہ اسلام سے باہر ہے یعنی غیر مسلم اقوام تو دو قومیں ہوں گی قوم مسلم اور قوم غیر مسلم یہ جو قوم غیر مسلم ہیں ان کی پھر دو طبقے ہیں ایک طبقہ تو وہ ہے جن کی پوری مہم یہ ہے کہ دنیا سے اسلام مٹ جانا چاہیے پورے عالم کے غیر مسلموں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جن کی پوری کوشش پوری محنت تمام سرگرمی یہ ہے کہ دنیا سے اسلام مٹ جانا چاہیے قرآن کریم نے اس کو پہلے بیان کیا تھا ایسا ہوگا کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے اس مٹانے کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کریں گے جن میں سے ایک حربہ یہ بھی ہوگا وہ یہ کہیں گے کہ اسلام پرانا ہو گیا یا بیکورڈ ہو گیا یا چلنے والا نہیں ہے اس میں سخت احکام ہیں ہر چیز کو اس میں حرام کر دیا گیا ہے ہم آسان زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں آسان اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اس اسلام سے دور ہو جانا اور یہ بات وہ اتنا پرکشش انداز میں دنیا میں پھیلائیں گے کہ مسلمان اس کی بات کو قبول کرنے لگیں گے اور وہ بھی زبان سے نہیں لیکن پہلے عملاً ان کے فکر کو قبول کریں گے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اے مسلمانوں تم ذہن میں یہ بات بٹھا کر کے رکھنا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی بہت بڑی مہم یہ ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر کے تم اپنے دین کو اپنے گلے سے اتار کر کے ان کے رنگ میں رنگ جاؤ ان کی تہذیب اپناؤ ان کا کلچر اپناؤ انہیں کے جیسے نام رکھو انہیں کے جیسے لباس پہنو انہیں کے جیسی شکل و صورت تمام چیزیں ان کی اپناؤ جب تک تم ایسا نہیں کرو گے تب تک یہودی اور نصرانی خاموش بیٹھنے والے نہیں یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا وَلَن تَرْضَى ہرگز مطمئن نہیں ہوں گے ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے مسلمان یہ یہود و نصارہ حتیٰ تتبع ملتہم یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگو ان کا دین کیا ہے وہ جو بھی ہے بہرحال اس کی پیروی کرانا ان کا نشانہ ہوگا یہ بات اللہ تعالیٰ شانہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہہ رہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اور اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے لیے کامیابی بالکل نہیں ظاہر ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ حضور ان کی اتباع کرنے لگتے ان کے دین کو اپناتے اور اپنا کام چھوڑ دیتے اس کا امکان ہی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ یہ دین حق آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی بات مان لی مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اس دنیا میں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے مَا لَكَ نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی نصیر کیا اس بات کا امکان تھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ کر ان کی روش کو اپناتے؟ کوئی امکان نہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شان نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ وہاں امکان ہی کوئی نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شان کا ایک اصول ہے جو بہت زیادہ اہم بات ہوتی ہے, وہ اہم بات حضور کو بتاتے ہیں حالانکہ حضور کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی میں مثال سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ شانوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ والدین کی اطاعت کرنا, ان کے سامنے اکڑنا نہیں, ان کو ڈانٹنا نہیں, ان کے ساتھ برے انداز سے گفتگو نہیں کرنا, ان کو ہوں یہ بھی نہیں کہنا, یہ اللہ کو حکم دینا ہے. لیکن حکم دیا حضور کو, آپ اپنے والدین کو ڈانٹیے مت, اف بھی مت کہیے, تیز توانی مت کیجیے, احترام کے ساتھ بات کیجیے, گردن کو نرم رکھیے. یہ اللہ تعالیٰ شان جتنے جملے بولے ہیں وہ سارے کے سارے حضور کو مخاطب بنا کر بولے ہیں, حالانکہ نبی علیہ السلام کے والدین تھے ہی, وہ تو دنیا میں پہلے ہی جا چکے تھے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں اور آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اور حضرت نبی علیہ السلام السلام کی عمر مبارک صرف 6 سال کی ہیں اور آپ کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. تب حضور تو کہہ سکتے تھے یا اللہ مجھے کیوں حکم دے رہے ہیں, میرا تو ہے ہی نہیں والدین, وہ تو جن کے والدین ہیں ان کو حکم دینا ہے, آپ ان کو مخاطب بنائیے. لیکن حضور نے نہیں کہا, حضور جانتے تھے کہ اہم حکم ہے اس لیے اللہ مجھے مخاطب بنا رہے ہیں. انداز کیا بنا؟ وقضا ربک, آپ کے رب نے آپ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے, اللہ تعبدوا الا اياه, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, اما یبلغن عندک الکبر, اگر والدین آپ کے ہوتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے, وہ فوراً کہہ سکتے تھے میرے ہوتے ہوئے کیسے بوڑھے, وہ تو میں بچپن میں ہی تھا ان کی وفات ہو گئی, لیکن نہیں, اما یبلغن عندک, اگر آپ کے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں, احکلاہما او احدہما, دو میں دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک, فلا تقل لهما اف, اس وقت ان کے سامنے اف نہیں کرنا. اف کرنے کا مطلب جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی تمنائیں کچھ اور ہوتی ہیں, بعض دفعہ بڑھاپے میں مزاج ایسا بن جاتا ہے جیسے بچپن کا, کہ بچہ جو ہے جیسے اکڑ جاتا ہے کسی چھوٹی بات پر ایسے بوڑھا آدمی بھی اکڑ سکتا ہے, وہ کسی ایسی چیز کی ضد کرے گا جو فائدہ مند نہیں ہوگا مگر کہے گا وہ بار بار, وہ بڑا امتحان ہوتا ہے آدمی کے لیے. دیکھتا ہے نفع نقصان کو تو سمجھتا ہے کچھ اور, دیکھتا ہے ماں باپ کے حکم کو تو کہتا ہے اس کی بات ماننی پڑے گی. اس وقت کبھی کبھی باپ کسی بات کا حکم دے گا کیونکہ وہ بےچارا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے, بیٹھ چکا ہوتا ہے, بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے نشے میں فرصت نہیں, یہ کیوں جو کیا اس نے, اسے وہ قرآن نے کہا یہ نہیں کرنا, یہ جو یوں کر کے کہا ہوں نہیں نہیں یہ ہوں وغیرہ کا, اسی کو قرآن نے کہا ولا تقلهما اف, اف بھی مت کہنا, ولا تنہرهما, اور ان کو ڈانٹنا نہیں. ڈانٹنا نہیں مطلب جیسے باپ کہتا ہے بیٹے کو وقت پر آیا کرو گھر, تم باپ پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے رہتے ہو, جی ٹھیک ہے دوسرے دن پھر لیٹ کر کے لڑکا آ گیا, اگر تم دو روز دیر کام رہتے ہو تو جی اچھا کچھ دنوں بعد ہے سچا, پھر تم دو روز مجھے یہ کہتے رہتے ہو, یہ جو اب ڈانٹنے کھڑا ہو گیا یہ وہ برا. کتابوں میں لطیفہ بھی لکھا ہوا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا, جب وہ باپ بوڑھا ہو چکا تھا, بیٹے سے کہتا وہ درخت کے اوپر کیا ہے, اس نے کہا جی کوا ہے. تھوڑی دیر بعد باپ نے پھر کہا بھائی کیا ہے درخت کے اوپر, اس نے کہا جی کوا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر بیٹے نے کہا جی, باپ نے کہا بیٹے یہ درخت پر کیا نظر آتا ہے, اس نے کہا جی کوا ہے, 3 مرتبہ میں نے بول دیا آپ کو, آپ کا دماغ ٹھیک ہے کیا بات ہے؟ تو باپ نے کہا کچھ نہیں میرا دماغ ٹھیک ہے, میں جاننا چاہتا تھا جب تم چھوٹے تھے میری گود میں تھے اور اسی درخت کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا, تم بار بار مجھ سے پوچھے تھے ابو وہ کیا ہے, میں کہتا تھا بیٹا یہ کوا ہے, پھر کہتے تھے ابو یہ کیا ہے, میں کہتا تھا بیٹا یہ کوا ہے, تم نے 25 مرتبہ پوچھا تھا, میں نے کبھی نہیں تم کو ڈانٹا, میں یہ دکھانا چاہتا تھا باپ. تو خیر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ کہنا ہے کہ ماں باپ کی بات مان لینا, ان کو ڈانٹنا نہیں, ان کے سامنے تیز کلامی نہیں کرنا, یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے حضور کو مخاطب بنایا, حالانکہ حضور کو اس پر عمل کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں ایسا ہوا؟ تاکہ سننے والے سمجھ جائیں حکم اتنا اہم ہے کہ مخاطب بنا جا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ کہتے ہیں ولن ترضا عنک, آپ سے یہودی و نصرانی کب خوش ہو سکتے ہیں؟ ہاں ایک صورت میں خوش ہو جائیں گے, جب آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے, اگر آپ نے ایسا کر دیا وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے مگر ہم آپ سے ناراض ہو جائیں. ولن ترضا, ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے الیہود و النصارہ, یہودی و نصرانی, حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ ان کے اس باطل دین کی آپ اتباع کرنے لگ جائیں, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی اس دین جو ان کی دراصل خواہشات کا مجموعہ ہے، خواہشات کا مجموعہ کیا، جو جی چاہا اس کو دین کے نام پر پیش کر دیا اور اسے وہ دین بنا دیا گیا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے دین کو جب تحقیقی طور پر جانچتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں نکلتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، عیسیٰ نے کہا وہ خدا کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میں مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ شان و پھانسی چڑھا رہے ہیں دنیا کے عیسائیوں کے جرم کے بدلے میں، کہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ عیسائیوں نے عقیدہ بنا لیا کہ ہم سب کی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک انسان جتنے جرم کریں گے بشرطے کہ وہ عیسائی ہوں گے، ان کے بدلے میں قربانی اللہ تعالیٰ شانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لے لی ہے، ان کو پھانسی پر چڑھا کر کے اب ہم جو چاہے تو گناہ کریں گے، ہم کو کوئی جرم نہیں چڑھائے گا۔ یہ عیسائیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا۔ تو جو ان کو مرضیاں آئیں وہ مرضیاں ہمیں دین میں جوڑ دی اور کہا یہ ہے دین۔ اسی کو قرآن نے کہا جب تک تم ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرو گے، وہ خواہشات ان کی ہے دین کے نام پر۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، یہ دین حق آ چکنے کے بعد اگر آپ نے ان کی بات مان لی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے اس پر جو پکڑ آ جائے گی اس پر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا سخت، مَا لَكَ، آپ کو مددگار نہیں ملے گا۔ کب؟ جب آپ اللہ کا دین چھوڑ کر ان کی مرضی کے مطابق چلنے لگیں گے۔ آپ اس وقت جب اللہ تعالیٰ شانہ پکڑ کرنے پر آ جائیں گے تو آپ کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ما لک، نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے پکڑ سے بچانے کے لیے، من ولی، کوئی دوست، کوئی ہمدرد، ولا نصیر، کوئی مددگار۔ اتنا سخت رویہ اللہ تعالیٰ شانہ حضور کے ساتھ نہ رہیں، کیونکہ حضور کا کیس ہی نہیں ہے۔ یہ تو باہر کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے۔ تو خیر، دنیا کی قوموں میں سے ایک طبقہ، یہ طبقہ ہر قوم میں ہے، عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی، دوسرے ہر قوم میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کی ساری مہم یہ ہے کہ دنیا سے اسلام مٹ جانا چاہیے، مسلمانوں کی زندگی سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے لیے دنیا کا میڈیا بھی استعمال ہوتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، تعلیم گاہوں کو استعمال کیا جاتا ہے، تمام ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جتنا دور آگے بڑھتا جائے گا یہ ذرائع استعمال ہوتے رہیں گے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طبقہ دنیا کے اقوام میں سے وہ ہے جو حق ڈھونڈ رہا ہے، وہ چاہتا ہے ہمیں حق مل جائے، وہ اپنے مذہبوں سے غیر مطمئن، بلکہ بعضوں کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے، ان کو، بعضوں کو تو زندگی کی تمام سہولیات مہیا ہیں مگر اس کے باوجود وہ سکون میں نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں ہمیں کہیں حق مل جائے، اور اس لیے وہ کہیں بعضے جو ہیں وہ سنیاسی بن جاتے ہیں، بعضے پہلے پادری بن جائیں گے، بعضے جو ہیں وہ گفاؤں میں چلے جاتے ہیں، بعضے تسبیحیں پڑھنے لگتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو سکون نہیں ملتا ہے، تو وہ تلاش حق میں ہیں۔ قرآن نے اس کے اشارے بھی دیے ہیں، اور ایک جگہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو مخاطب بنا کر کے کہا ہے کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو اسلام قبول کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوں گی، بس ان تک دیر ہوگی اسلام پہنچنے کی، وہ انتظار میں ہوں گے کب ان کا اسلام پہنچے گا، کب حالات ان کے مہیا آ جائیں گے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یہ بتانے کے لیے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب بنا کر کے کہا اے ایمان والو، اگر تم میرے دین پر چلنا نہیں چاہتے، تم کو میرے دین پر چلنا بھاری لگ رہا ہے، تم کو یہ دین مشکل لگ رہا ہے، تم کو سوٹ نہیں کر رہا ہے، اور تم میرے دین کو گلے سے اتارنا چاہتے ہو، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے دین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، میں دوسری قوم کھڑی کر دوں گا، وہ اسلام قبول کرے گا اور تم کو دفع کر دیا جائے گا، اور دوسری قوم جو ہے وہ تم سے زیادہ اچھے مسلمان بن کر آئیں گے، اور وہ ان کو مجھ سے محبت ہوگی، مجھے ان سے محبت ہوگی، وہ میرے دین پر چلتے ہوئے فخر محسوس کریں گے، تم کو میرے دین پر چلتے ہوئے شرم آنے لگے گی، تم اپنے دین، تم زبان سے نہیں کہہ سکو کہ دل سے میرے دین کے ساتھ نفرت کرو گے، تو میں تم کو ہٹا کر کے نئی قوم اسلام میں داخل کروں گا، مجھے ان سے محبت ہوگی، ان کو مجھ سے محبت ہوگی، وہ میرے دین پر عمل کرتے ہوئے خوشیاں محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں بس، یا ایھا الذین، آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اس دین کو چھوڑ کر جو اسلام سے باہر جانا چاہتا ہے دفع ہو جاؤ۔ جملہ وہاں یہ نہیں ہے، جملہ کو چھپا دیا گیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں تصوف، تو تم کیوں پر احسان رکھتے ہو مجھ پر، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم مسلمان ہیں، ہم اگر اسلام کو چھوڑ دیں گے اسلام کو کچھ نہیں ہوگا۔ فصوف یات اللہ بقوم یحبهم ویحبونہم، میں ایک نئی قوم کھڑی کر دوں گا جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، اللہ کے دین کی چیز کو پکڑ کر لا یخافون لومۃ لائم، تم کو لوگ دین کا تانا دیتے ہیں تم شرما جاتے ہو، تم شرما جاتے ہو، ان کو لوگ دین کا تانا دیں گے وہ خوشی محسوس کریں گے، وہ شرمائیں گے نہیں کسی کا دین کا تانا سن کر کے۔ پوچھتے رہتے ہیں لوگ کل کوئی صاحب مجھے فون کرے کہنے لگا جی میں ایک آفس میں ڈیوٹی دیتا ہوں, میرا صاحب جو ہے مجھے کہتا ہے نماز کے گھر پر گھر پر یہ اتنا, اب میں کیا کروں؟ اب مسلمان گویا رکاوٹ بن رہا ہے اپنے ماتحت کے لیے. وہی سب کہہ رہا تھا, کہنے لگا جی میں ہندوؤں کے دفتروں میں بھی ڈیوٹی دے کر آیا, وہاں مجھے کوئی نہیں روکتا تھا, وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے یا تم بڑھو کے نماز ہو سکتا ہے یہاں کچھ خیر آ جائے, اور یہاں مسلمان افسر مجھے کہتا ہے نماز وہاں یہاں نہیں ہوتی, نماز گھر میں پڑھنی چاہیے, گویا کہ ڈیوٹی. یہ ہے وہ باہر ہی سمجھنا, خود بھی یہی کرنا دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیں گے, اور ساتھ میں سمجھیں گے ہم انٹلیکچوئل ہیں یا ہم سمجھیں گے فارورڈ ہیں کچھ ہیں, یہ کب ذہن میں سوار ہو جاتا ہے, دو چار کپڑے وڑے پہن کر کے ہم پتہ نہیں کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا بےچارا, کچھ بھی نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کنویں میں میڈا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں, اور جب تک وہ کرسی ہی ہے کرسی کا خمار, کرسی نکل گئی گھر میں بےچارا بوڑھا بیٹھا اس کو پوچھتا ہی نہیں بات میں, تو سارا خمار بار اتر جاتا ہے جو ہی وہ کرسی نکل جاتی ہے, تبھی تک رہتا ہے یہ خمار, اور اس وقت انسان مانے مانتا ہے دوسرے کے دین پر عمل کرانے کے لیے. تو خیر قرآن کریم نے کہا اے ایمان والو اگر تم میرے دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے, نہیں کرنا چاہتے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں تم کو دفع کر دوں گا اور نئی قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی, اور وہ تم سے زیادہ بہتر طور پر اسلام عمل کرنے والی ہوگی, ان کو کسی کے شرمندہ کرنے سے کوئی شرم نہیں آئے گی. شرمندہ کرنے سے شرم آنے کا مطلب, ایک لڑکے نے نماز شروع کر دی, گھر والوں نے کہا ہے تم نے ایسے ہی نماز شروع کر دی, ایک شکل یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر گھرا جائے گا یا پریشان ہوگا یا شرمندہ ہوگا اور افسوس کرنے لگے گا, اور ایک شکل یہ ہے کہ ان کا تو دماغ ہی صحیح نہیں ہے, ان کا ایمان ہی کمزور ہے, یہ تو مجھے شاباشی کرنے چاہیے تھے اس لیے برسا مجھے یوں کہہ رہے ہیں. لا خوف اللہ مت اللہ, قرآن نے کہا میں ان سے محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے, چنانچہ آج اس کے نظارے نظر آتے ہیں. ایک صاحب نے کل اسلام قبول کیا, پہلے کسی دوسرے مذہب میں تھا, وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے مسلمان دوستوں سے یہ کہتا ہے میں جب مسلمانوں بنوں گا تو تم جیسا نہیں, میں اچھا والا مسلمان بنوں گا, یہ دکھا رہا ہے نمونہ وہ کیا کہ میں جب مسلمان بنوں گا تو جو اصلی والا اسلام ہے اس پر عمل کروں گا, کیونکہ تم لوگ مسلمان ہو مگر اصلی والے اس مسلمان نہیں ہو. تو اجبار میں جس آفس میں وہ رہتا تھا اس آفس میں کہتا تھا ہمارا اسلام نے رشوت کو حرام کیا ہے, تم سب رشوت میں مبتلا ہو, میں کبھی نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں ابھی اسلام میں داخل ہوا ہوں, ڈیڑھ مہینہ کل بےچارے کو وہ مسلمان بنے, تو ڈیڑھ مہینے سے مسلمان ہیں اور پورے آفس والوں کو کہتا ہے سب تم حرام کھا رہے ہو, میں اصلی صحیح مسلمان بنوں گا. تو گویا مسلمانوں کو اللہ کے نبی کا یہ حکم بھاری لگ رہا ہے کیا کہ صاحب رشوت مت کھاؤ, اور اب جو اسلام میں داخل ہو وہ کہہ رہا ہے میں کچھ عمل کروں گا. یہی ہے یحبہم من یحبونہم, مجھے اللہ کا حکم پسند ہے, میں اللہ کا حکم پر چلنے کے لیے تیار ہوں. مسلمان گھر سے پیدا ہونے والا لڑکا آوارگی کا شکار ہے, اور اس کو اگر سمجھائیں گے یہ آوارگی سے اپنے آپ کو بچاؤ تو وہ سننے کو تیار نہیں ہے, لیکن جب وہ مسلمان وہ لڑکا جو پہلے کسی اور مذہب سے وابستہ تھا وہ جب اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ جی آنکھوں کا گناہ یہ ہے یہ نہیں کرنا, کہہ لگے جی بہت اچھا تمہارا کسی کے ساتھ کسی نامحرم عورت کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں, کہا بالکل بہت اچھا آج کے بعد نہیں, آج تک جو ہوا اس کی معافی مل جائے گی. کہ ہاں وہ ایک ایک چیز کو پوچھتا ہے اور پوچھ پر کا عمل کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی جو مجھے کرنا ہے مجھے بتاؤ, کیونکہ میں نے سنجیدگی کے ساتھ اپنے اس غلط راستے کو چھوڑ کر کے اچھا راستہ اختیار کیا, مجھے ایک ایک چیز بتاؤ میں اس پر عمل کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ دکھا, قرآن نے کہا تھا وہ جو نئی قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی وہ میرے دین پر عمل کرتے ہوئے خوشی محسوس کرے گی, ان کو کوئی شرمندہ کرانا چاہے کوئی شرمندہ نہیں کر سکے گا, اور لوگ ان کا تانا دیں گے کوئی پرواہ نہیں. ایک شخص نے ایک کلمہ پڑھا مسلمان ہوا, مسلمان ہونے کے بعد اس نے کہا صاحب میں اسلام سیکھوں گا, تو سیکھے گا کہاں, بہرحال پہنچ جائے دوسرے ملک میں, انگریز ملک کا رہنے والا دوسرے ملک میں پہنچا, وہاں جا کر اس نے اسلام سیکھا, اسلام پر چلنا سیکھا, جماعتوں میں پھرتا رہا. اس کے بعد پھر جب وہ تقریباً ایک سال کے بعد فٹ ہو گیا تو صورت حال اس کی یہ تھی, پڑھا لکھا تو پہلے ہی سے تھا, ڈگریاں پہلے سے موجود تھی, پہلے یہودی تھا بعد میں مسلمان بنا, مسلمان بننے کے بعد اب وہ واپس اپنے اسی ٹیکساس میں پہنچا, ٹیکساس ایک ریاست ہے امریکہ میں, وہاں جب پہنچا ہے اب وہ ڈائری کے ساتھ ہے, سفید لباس کے ساتھ ہے, امامہ باندھ کر پہنچ گیا. سب لوگ حیران ہو گئے بھائی یہ تو ابھی پچھلے ایک سال پہلے کچھ اور تھا, یہ کیا بن کر کے آ گیا. خیر ایک یہودی کمپنی میں وہ ملازمت کے لیے درخواست دیتا ہے, انہوں نے اس کی وہ سندیں دیکھی سرٹیفکیٹ دیکھی وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد کہتے ہیں صاحب آپ تو ہیں فٹ مگر آپ کو ہڈیا چینج کرنا ہوگا, داڑھی صاف کرنی پڑے گی, یہ لباس آپ کو چینج کرنا ہوگا, آپ ذرا ڈسپلن میں آئیے. ٹھیک بہت اچھا, اسے کہا کل صبح میں آ کر وہاں بتاؤں. اس نے سوال لکھا, سوال نمبر ایک پہلے ڈسپلن کو ڈیفائن کرو, ڈسپلن کہتے کس کو ہے, یہ کس نے طے کیا کہ میرا لباس جو ہے وہ ڈسپلن کے خلاف اور آپ کا جو ہے ڈسپلن کے مطابق. نمبر دو مجھے بتایا جائے یہ جو فوٹو لٹکا ہوا ہے آپ کے یہاں, فوٹو لٹکا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آپ کی کمپنی میں آئیں گے ملازمت کرنے کے لیے, آپ ان سے کہیں گے داڑھی صاف کرو, کیونکہ فوٹو میں تو دکھایا انہوں نے داڑھی رکھ کر کے اور فوٹو میں دکھایا انہوں نے سفید لباس, تو کیا آپ ان سے مطالبہ کریں گے کہ صاحب آپ نے لباس اتار دیجیے, داڑھی صاف کیجیے, کیونکہ آپ کا حجیہ غلط ہے, بس مجھے ان دو سوالوں کا جواب چاہیے, مجھے ملازمت نہیں کرنی, میری سرٹیفکیٹ واپس کر دو. اب بتا آپ کی ساری مینیجنگ باڈی سے میرا یہ سوال ہے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا, ہم میٹنگ مینیجنگ باڈی کی میٹنگ ہوگی, اس میں آپ کا یہ رکھیں گے, پھر دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. ہفتہ گزر گیا, وہ آیا جی جواب, کہنے لگا ابھی کچھ نہیں ہوا. 15 دن گزر گیا, کیا کہنے لگا جی اس آدمی اس کا جواب ہی نہیں ہے کوئی. کہا مجھے, انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم آپ کو اسی طرح سے ملازم, کہا مجھے کرنی نہیں آپ کیا ملازم, میں نے کہا مجھے واپس کر دیجیے. یہ ہے وہ صورتحال. تو صورتحال کیا بن رہی ہے کہ غیر مسلم اقوام میں بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے, بس مشکل جو ہے رکاوٹیں دو ہیں. رکاوٹ نمبر ایک مسلمانوں کا طرز عمل. غیر مسلم جب دیکھتا ہے اسلام کو تو لگتا ہے بہت عمدہ دین, اور جب دیکھتا ہے مسلمان کو تو کہتا ہے یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے جی میں آپ کو صحیح صحیح بات بتاتا ہوں, میں روزانہ صبح کو قرآن سنتا ہوں ریڈیو سے, اور وہ اس جگہ سے سنتا ہوں جہاں سے اس کا ٹرانسلیشن بھی آتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کئی سال ہو گئے مجھے ارادہ کرتے ہوئے میں مسلمان بن جاؤں گا, مگر ان تمام مسلمانوں کا دیکھ کر مجھے نفرت ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں آفس میں جاتا ہوں, وہاں مسلمان افسر ہے, وہ کام ہی نہیں کرتا جب تک رشوت نہیں دیں گے. میں دکاندار کو دکان کے پاس جاتا ہوں, وہاں مسلمان دکاندار جو دھوکا کرتا ہے. کہا میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں, مجھے کالج کا پروفیسر ہے, کالج میں پڑھاتا ہے. کہا میں کالج میں لڑکوں کو پڑھاتا ہوں, غیر مسلم لڑکے بھی بگڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اصول ہی نہیں, لیکن مسلمان لڑکے ان سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. تو ان تمام کو آفس میں جا, وہ کہتا ہے میرے تجربے ہیں یہ, آفس میں جا کر کے میں جی بی فنڈ نکال رہا تھا, وہاں ایک مسلمان افسر اسے دیا ہی نہیں مجھے جی بی فنڈ, جب تک مجھے اتنا رشوت مجھ سے نہیں لے لی. تو میں نے کہا میں تو ارادہ کیا تھا اسلام قبول کروں گا, پر اب نہیں کروں گا. تو مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد پر وہ شخص جو اسلام کے قریب آ رہا تھا قرآن کی کشش سے, مسلمان کے غلط طرز عمل کے بنا پر بہت پیچھے چلا گیا. اور بتانا مشکل ہے کہ ایسے تمام لوگ جو مسلمانوں کے برے طرز عمل کی بنا پر اسلام سے نفرت کرنے لگتے ہیں, اس میں ان مسلمانوں سے کتنا بڑا مواخذہ ہوگا, کیسی پکڑ ہوگی, یہ بتانا بے انتہا مشکل ہے. یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ہم مجھ سے میری کسی غلطی کی وجہ سے اگر کسی اسلام قبول کرنے والے ذہن کو نفرت ہو گئی اسلام سے, سبب میں بن گیا, تو میرا کتنا بڑا مواخذہ ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مجھے کیسے پکڑیں گے, یہ بتانا بہت مشکل ہے کیا ہونے والا ہے. لیکن بہرحال غیر مسلم اقوام میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اسلام قبول کرنے پر تیار ہے. ثبوت اس کا یہ ہے, وہ جو واقعہ ہوا تھا امریکہ میں بٹاروں کے ٹکرانے کا 9/11, اس کے بعد سے جتنی تیزی کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور جتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف داخل ہو گئے, وہاں کے جو رپورٹیں شائع کرنے والے وہ حیرت زدہ ہیں. کہنے لگے صاحب ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہوگا, یہ تو الٹے نتیجے نکل رہے ہیں. کیا کہ یہاں کے بکثرت لوگ چاہتے ہیں اسلام کو صحیح پہلے پڑھیں, اس کو ہے کیا. ہم نے بات ایک نئے رپورٹ لکھی, کہا جتنا ہم نے پردے کے خلاف مغرب میں لکھا اور پردے کو برے سے برے شکل میں بنا کر کے پیش کیا اور لکھا ہی نہیں, پارلیمنٹوں میں بحثیں لائی گئی, عدالتوں میں بحثیں لائی گئی, سکولوں کی لڑکیوں کو بین لگایا گیا شکار لے کر نہیں آ سکتے, سیاسی پارٹیوں میں بحثیں اٹھائی گئی, ہوتا ہے نا فراس میں صاحب شکار کا بین لگ رہی ہے, یہ ساری بحثیں ہم نے کروا لی. لیکن اس کے باوجود جتنی تیزی کے ساتھ یہاں کی لڑکیاں اسلام قبول کر کے اور جتنی تیزی کے ساتھ وہ پردہ اپنا رہی ہیں, ہم کو الٹا نہ دیجیے سمے, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہو رہا ہے, شائع ہوتی رہتی. جتنی تیزی کے ساتھ نوجوان لڑکے جو بگڑے ہوئے تھے, ڈرگس کا شکار, غلط تعلقات کا شکار, بدکاریوں کا شکار, آوارگی کا شکار اور قتل و غارت گری میں مبتلا, والدین کو پوچھنے والے ہی نہیں, وہ جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو دم ان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے, اتنے صالح بن جاتے ہیں وہ کہ تمام برائیوں سے دور, نہ کوئی ہڑبوں کرنے والے, نہ ہڑتالیں کرنے والے, نہ پتھراؤ کرنے والے, والدین کی خدمت کرنے والے, پاکی زندگی اختیار کرنے لگتے ہیں. کہتے صاحب اسلام تو بڑا خونخوار مذہب ہے. کہنے لگا ہم تو اسلام کی وجہ سے انسان بنے, اسلام سے پہلے تو ہم خونخوار تھے اور اسلام سے پہلے ہم آوارہ تھے, جانوروں سے زیادہ برے آوارہ تھے, اسلام قبول کرنے میں ہم صحیح انسان بن گئے. آپ کیا ہم کو کہتے ہیں سب ویب سائٹوں پر آ رہا ہے اسلام خونخوار مذہب ہے اور ادھر سے عوام میں جو ہے وہ اسلام کی طرف لوگ داخل, اور بعد میں وہی کہتے ہیں جتنا یورپ کے لوگ اسلام کو بگاڑ کر کے پیش کرتے ہیں ویسا اسلام بگڑا ہوا نہیں ہے, اسلام تو کچھ اور ہی ہے, یہ کچھ اور بنا کر پیش کر رہے ہیں. تو خیر دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں, دو قوموں کی دو طبقے ہیں, ایک طبقے کی مہم یہ ہے کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے اور دوسرے طبقے کی مہم یہ ہے کہ اسلام ہماری زندگی میں آ جائے, اور اس کے لیے رکاوٹ نمبر ایک اسلام کی صحیح دعوت تک نہیں پہنچ رہی ہے, اور دوسرے مسلمانوں کے غلط طرز عمل کی بنا پر وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. یہ تو ہے غیر مسلموں کا حال. مسلمانوں کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ, وہ کیا ہے؟ وہ صورتحال اور زیادہ پریشان کن ہے. اور وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی تھی وہ شو پیشن گوئیاں ساری اس وقت پوری ہو رہی ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میرے دین سے میرے امتی نفرت کرنے لگیں گے. اس وقت صورتحال وہی ہے کہ گھر میں اگر کوئی نمازی پیدا ہونے جاتا ہے گھر والے شور مچاتے ہیں, بیٹا اگر خدا بگاڑ کی طرف سے اچھائی کی طرف آنے لگا تو والدین شور مچاتے ہیں, بیٹے نے اگر تصدیق پڑھنی شروع کی کہنے لگے یہ تو بدعت ہے یہ کہاں سے نکالی تم نے, وہ گانا گائے گا تو کوئی پرواہ نہیں, وہ رات رات بھر اگر فوش فلمیں دیکھے گا کوئی پرواہ نہیں, وہ آوارہ پھر رہا ہوگا کوئی پرواہ نہیں, لیکن اگر وہ مسجد کی طرف جائے گا وہ اگر دین کی طرف لگنے لگے گا سارے گھر والوں کے کام کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیا ہو گیا؟ تو آج بکثرت اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بیٹا سدھرنا چاہتا ہے والدین رکاوٹ, بیٹا سدھرنا چاہتا ہے اس کے استاد رکاوٹ, بیٹا سدھرنا چاہتا آدمی سدھرنا چاہتا اس کے افسر رکاوٹ بنتے ہیں. حضرت نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی. حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں اندھارا لینا مشکل ہے. یہ مشکل کس کی طرف سے ہوگی؟ غیر مسلموں کی طرف سے کرنا ہی, مسلمانوں کی طرف سے. کل قابض علی الجمرہ, دین پر کھڑا رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں اندھارا لینا مشکل ہے. یہ مشکل کہاں سے آئے گی؟ غیر مسلم, ہاں غیر مسلموں کی طرف سے بھی آئے گی لیکن وہ بعد کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے مسلمانوں کے گھروں میں دیندار بننا بھی انتہا مشکل ہوگا. کان کھولے گا تو گانے چل رہے ہوں گے, آنکھ کھولے گا تو ڈانس چل رہا ہوگا. حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ ہر آدمی شام کو اپنے گھر ناچنے گانے والی عورت لے کر جائے گا. تو تمام محدثین سوچتے تھے یہ کہاں ہوں گی یہ عورتوں کی منڈی جس میں ناچنے گانے والی انتظار میں بیٹھی ہوں گی, اور لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے شام کو ایک ایک کو لے جا کر کے, یہ کہاں ہوں گی یہ عورتیں؟ محدثین فیصلہ نہیں کر پاتے تھے یہ کہاں ہے. یہ سب کہتے تھے اللہ کے علم ہے یہ کیا ہونے والا ہے. حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت نبی علیہ السلام کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تب سمجھ میں آتے ہیں جب وہ واقعہ سامنے آتا ہے, اس سے پہلے وہ سمجھ میں نہیں آتی. حضور اللہ کو حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا, اور کچھ وہ باتیں آپ کو ارشاد فرمائی گئیں کہ جو دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئی کیونکہ قیامت تک کے لیے آپ ہی کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا. مثلا حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگوں کی تمنا ہوگی اولاد کم ہونی چاہیے. تمام صحابہ کا تعجب ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے آدمی تمنا کرے گا اولاد کم ہونے لگے. اگر آج آدمی کوئی اعلان کرے گا ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے ہر آدمی کی تمنا ہوگی پیسہ کم آنا چاہیے, تو ہر سننے والا تعجب کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص یہ اعلان کرنے لگے ان قریب زمانہ آنے والا ہے ہر آدمی کی چاہت ہوگی پیسہ کم ہو, کہے گا سر یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو بڑی عجیب بات آپ کہہ رہے ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے صحابہ کو تعجب ہو گیا کہ یار سن عجیب, کیا لوگوں کی تمنا ہوگی اولاد کم ہونی؟ حضور نے فرمایا ایسا ہوگا. اگر کوئی اور یہ بات کہتا صحابہ رد کر دیتے, مگر چونکہ بیان کر رہے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا ہوگا وہ زمانہ کون سا ہوگا وہ ہم کو نہیں معلوم, لیکن بار اس وقت تو صورتحال وہ نہیں ہے. صدیاں گزرتی گئی وہ حالات دنیا میں نہیں آئے کہ آدمی, اور اس وقت ساری دنیا میں مہم کیا ہے اولاد کم ہو. حتیٰ کہ وہ آدمی جو دس دس نوکروں کو گھر میں کھلانے کو تیار ہے وہ مزید ایک بچے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ بچہ نہیں آنا چاہیے چاہے مجھے دس نوکر رکھنے پڑے, کوئی رکاوٹ نہیں کوئی پر مشکل نہیں, لیکن نہیں بچہ دوسرا نہیں آنا چاہیے. بس کیا کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا نہیں دو کے بعد کبھی بھی نہیں, کیا کہ وہ نعرے لگائے گئے. اور جس آدمی کے گھر میں مالی پوزیشن بہت اچھی کوئی رکاوٹ نہیں وہ بھی چاہتا ہے نہیں صاحب اچھے اور اتنا ہی نہیں, یہ تو ابھی مسلمانوں میں ہے. غیر مسلموں میں خاص طور پر یورپین قوموں میں وہ تو کہتے ہیں بچے پیدا کرنا ہی مصیبت ہے, وہ تو خوش ہوتے ہیں کتا پالنے پر اور بڑے فخر کے ساتھ وہ کتے کی خدمت کرے گا, لیکن اپنے بچے کی نہیں. کہ یہ ہماری زندگی میں کباب میں ہڈی بن کر کے آتا ہے اس لیے ہم وہ بچہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. وہاں تو مقدمے بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں, کیا کہ صاحب بڑھیا عورت عدالت میں درخواست دے رہی ہے میرے گھر میں میرا بیٹا مجھ سے الگ رہتا ہے, یہ روزانہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے کتے کی خدمت کرتا ہے لیکن مجھے پانچ منٹ دینے کے لیے تیار نہیں, میرے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں. آج عدالت کو میں درخواست کرتی ہوں میرے بیٹے کو حکم کریں کم سے کم پانچ منٹ وہ میرے ساتھ بیٹھ جایا کرے کیونکہ میں اس کی ماں ہوں. عدالت سے مقدمہ چلا اور جج صاحب نے کمال کا فیصلہ لکھا. کیا فیصلہ لکھا؟ کہ لگا صاحب انسان آزاد ہے کسی کی آزادی میں دخل اندازی نہیں کی جا سکتی ہے, عدالت آپ کے بیٹے کو حکم نہیں دے سکتی کہ وہ آپ کے پاس پانچ منٹ کے لیے آئے, باقی کتوں کے حقوق انسان کے ذمے ہیں ان حقوق کی ادائیگی اس کی ذمہ داری ہے. دنیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور جج فیصلہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم نے کہا تھا تو تمہارا علم تم کو تباہی طرف لے جائے گا, یہی ہے وہ علم تباہی طرف لے جانے والا. ایک عورت نے زندگی بھر ناچ گانا کیا, فوجکاریاں کی اور بہت پیسہ جمع کیا. اب جب بڑھاپا آ گیا بعد میں اسے کوئی پوچھتا نہیں تھا, وہ اکیلی زندگی گزار رہی تھی, پیسہ بہت سارا جمع تھا. بعد میں اس عورت نے یہ پیسہ کس کے نام کر دیا؟ اپنے گھر کے کتے کے نام. ٹھیک, عدالت میں بحث شروع ہو گئی کہ صاحب کتا مالک بن جائے گا پیسے کا یا نہیں. ادھر سے بھی وکیلوں کی ٹیم, ادھر سے دوسرے وکیلوں کی ٹیم, ادھر سے جج صاحب کتابیں کھول رہے ہیں. لا کالج میں بحث شروع ہو گئی, پارلیمنٹ میں بل لانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا, میڈیا میں لگا ہوا ہے کہ صاحب کتے کے نام پہ جو وصیت کی گئی, یہ وصیت صحیح ہوئی یا نہیں, چل رہی ہے بحثیں. فی الحال عدالت نے بہت بڑا کام کیا, اس کتے کی طرف سے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا, آپ کتے کی طرف سے اس پراپرٹی پر فی الحال قبضہ کرو, بعد میں ہم ڈیسائڈ کریں گے کتا اس پراپرٹی کا مالک بنا, کیونکہ لیڈی صاحبہ مر چکی تھی. عدالت میں بحث چل رہی ہے, وکیل کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کچھ کہہ رہے ہیں, اور ادھر سے لا کالج میں قانون پہ بحث ہونے لگی ہے. پروفیسر صاحب بھی کسی پہ بحث کر رہے ہیں کہ صاحب قانون یہ ایسا ممکن ہے یا نہیں, اتنے میں وہ کتا ہی مر گیا. جوہر کتنے کا نقشہ ہے یہ, جس جوہر پہ زندگی کی طرف مسلمان دوڑ رہا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ, اس کو نہیں معلوم ہے آگے کیا جنگل آ رہا ہے اور آگے کیا تباہی ہے اس کے پیچھے. تو وہاں کی عورتیں بے بسی کے عالم میں ہیں, اس بے بسی کے عالم میں انہوں نے سمجھا کہ عورت کو سڑک پر لاؤ, یہ اس کی آزادی ہے. اللہ اکبر. اسلام نے کہا تھا تم کو کھانا تمہارے والدین کے ذمے, بیوی ہوگی تو شوہر کے ذمے, شوہر نہیں ہوگا تو بھائیوں کے ذمے, اولاد کے ذمے. تم کو زندگی بھر کبھی سڑک پر نہیں آنا ہے بوجھ اٹھانے کے لیے, کبھی سڑک پر نہیں آنا ہے خود کمانے کے لیے. تمہارے کھانے کا انتظام ہم نے سارا کر رکھا ہے, تم کو مطمئن بے فکر کی زندگی گزارنی ہے. یورپ نے سمجھایا اس کا نام ہے ظلمت, اس کا نام ہے ظلم, اس کا نام ہے اندھیرا. وہ سمجھ آئے گا بالکل جی, اس کا نام واقعی اندھیرا ہے. عورت کو سڑک پر لاؤ باہر اور اس کے بعد بھی وہ ترقی کرے گی. یہ عورت سیلز گرل بن کر کے دکان چلائے گی, اس کا نام ہے ترقی. اور اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھتی اس کا نام ہے ظلمت. بے فکر کر دیا تھا اس کا نام رکھا گیا ظلمت, تو مسلمانوں کے ذہن میں بھی آ گیا ہاں واقعی صحیح ہے, بات بالکل صحیح. یہ عورت اگر ہوٹلوں میں اجنبی مردوں کی خدمت کرے گی اس کا نام ترقی. یہ عورت اگر جہازوں کے اندر دوسروں کو کھانا کھلائے گی زبردستی ہنس ہنس کر کے اس کا نام ترقی. اور اگر اس کو کہیں گے اپنے گھر میں رہو اطمینان کے ساتھ, کہنے لگے صاحب یہ تو ظلم ہے عورت کا. یہ بات عورت یورپ کی عورت سمجھتی ہے, اور جو ہی وہ اسلام قبول کرتے وہ کہتے ہیں آج کے بعد ہم بڑی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. پہلے ہم کو زندگی گزارنی تھی دوسرے مردوں کو خوش کرنے کے لیے, مجھے لباس بھی وہی پہننا تھا جس سے دوسرے مجھے خوش, مجھے دوسرے پسند کرنے لگے. روز مجھے نیا میک اپ کرنا ہے, روز نیا فیشن مجھے ڈھونڈنا ہوتا تھا. اور اگر مجھے سردی سے ٹھٹھرنا پڑے مگر فیشن کے مطابق زندگی گزاری, کیونکہ ورنہ میں معاشرے میں ریجیکٹ ہو جاؤں گی, اس لیے مجھے بدن سجا سجا کر کے زندگی. جو ہی میں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد میری سوچ ہی بدل گئی, میں انسانوں کے لیے نہیں میں اپنے شوہر کے لیے جی رہی ہوں, میرا شوہر مجھ سے کچھ آرام رہا. خیر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ مسلمان غیر مسلموں کی اس غلط تبلیغ کے نتیجے میں متاثر ہو گئے, اور یورپین فسادات کا شکار ہو کر ان کا ذہن اتنا معروف ہو گیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب جتنا یورپ کے قوموں کے نقالی کریں گے اتنی ہم ترقی کریں گے, اور اس کے نتیجے میں ان کے گھروں سے اسلام نکل رہا ہے. اس دور میں ہم گزر رہے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مسجد میں لوگ جمع ہوں گے, امام نہیں ملے گا پر نماز پڑھانے کے لیے, ایک دوسرے کو دھکا دیں گے تم نماز پڑھاؤ, کوئی نماز نہیں پڑھائے گا. کیا مطلب اس کا؟ لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے عیب محسوس ہوگا. اسی لیے یہاں شہر میں ہم صورتحال جب دیکھتے رہتے ہیں کیا کھٹا کھٹ مسجدوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ایک امام صاحب کی ضرورت ہے, وہ امام ملتا ہی نہیں. کیوں نہیں ملتا؟ جب مسلمان قرآن ہی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. قرآن مسلمان دین سمجھ کر اس کا کبھی فخر کیا جاتا تھا اس بات پر کہ ہم اذان پڑھیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا تو میں مؤذن بنتا, لیکن آج مؤذن ہی سب سے گھٹیا کام. وہ بیچارہ جو گھر میں بھی رہنے کے قابل نہیں اس کو رکھیں گے مسجد کا مؤذن, جس کی آواز بھی صحیح نہیں, جس کے الفاظ بھی صحیح نہیں, ہر جگہ انٹرویو لے کر کے چیک کر کے دیکھیں گے سب پڑھنا لکھنا صحیح ہے یا نہیں. نہ ہمارے اماموں کے لیے کوئی اصول ہے نہ مؤذنوں کے لیے. 15 سال ہو کے اذان پڑھتے ہوئے اذان بھی صحیح نہیں ہے, نہ مسجد کے منتظمین کو اس کی فکر ہے. کیوں؟ وہ بےچارے خود ہی ویسے ہی ہیں. تو غرض یہ کہ جو دینی شاعر ہیں دینی شاعری کی طرف امت ہٹ جائے گی. جتنا باپ کو فکر ہے کہ میرا بیٹا اچھے سے اچھا ٹیوشن پڑھنا چاہیے, اتنے اس سے کتنے کم فیصد فکر ہے کہ میرا بیٹا کل کو مسلمان ہوگا یا نہیں. کوئی پرواہ نہیں باپ کو یہ بیٹا جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں, کوئی پرواہ نہیں اس باپ کو کہ یہ بیٹا آوارہ تو نہیں ہو رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں اس باپ کو کہ ہماری بیٹی کے تعلقات غلط تو نہیں کسی کے ساتھ قائم ہو گئے, کوئی پرواہ نہیں اس باپ کو کہ صاحب یہ میرا بیٹا کل کو آ کر بتاؤ. اسی کشمیر کا ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ برطانیہ میں رہتا تھا, جب ایک دفعہ یہاں آئے اس بیٹے سے میں نے پوچھا, میں کہا آپ مسلمان ہی ہیں؟ کہا جی بالکل. کلمہ یاد ہے؟ کہا ڈیڈی سے پوچھ. اس کا نہیں, یہاں کے گھروں کا حال یہی ہے, یہاں کے باپ کو فکر ہی نہیں اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں, اور وہ کل کو اسلام کو گارڈین دینے والا تو نہیں بنے گا. یہ وہ صورت حال ہے مسلمانوں کے گھروں کی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف اعلان فرما دیا تھا, قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو غلط طریقے سے دوسرے کا مال نہیں کھانا. مسلمان کے ذہن سے یہ بات اتر گئی کہ غلط اور جائز و ناجائز کوئی چیز ہے یا نہیں, بس زیادہ زیادہ آنا چاہیے. حضور نے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا, ایک وقت ایسا آئے گا ہر آدمی کی تمنا ہوگی میرے پاس پیسہ زیادہ آنا چاہیے, حلال آئے یا حرام اسے کوئی پرواہ نہیں, بس آ جانا چاہیے, چاہے اس کے لیے فراڈ کرنے پڑے, سکنڈل کرنے پڑے, دھوکے دینے پڑے, جھوٹی بلیں بنانی پڑے, اور کیا کیا کرنا پڑے. اللہ اکبر. ایک ڈاکٹر مجھے کہہ رہے تھے, کہنے لگے جی باقی سب تو شاید ہو سکتا ہے جنت میں جائیں گے, ہم تو کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتے. میں نے کہا کیا ہو گیا, کہنے لگا ہم وہ فراڈ کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا فراڈ؟ کہنے لگا پیشنٹ میرے پاس آتا ہے, مجھے معلوم ہے اس کو فلانی بیماری ہے, پھر میں 10 ٹیسٹ لکھوں گا اس کو, فلاں ٹیسٹ کر کے آؤ, فلاں ٹیسٹ کر کے آؤ, کچھ تشویشناک صورت حال ہے, بےچارا پریشان ہو جاتا ہے, وہ مریض پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں مجھے نکلیں گی, اس کو فکر چڑھ جاتا ہے اس بات کا کہ میرے ٹیسٹ صاف نکلنے چاہیے. اب وہ ٹیسٹ بھی کرایا, وہ بھی کرایا, سب سے میں نے کمیشن لے لیا, اور آ کر کے میں کہتا ہوں صاحب ٹیسٹ ہمارے سارے کے سارے کلیئر ہو گئے, وہ خوش ہو جاتا ہے میرے کلیئر ہو گئے, حالانکہ میں نے اپنی فیس جو وصول کرنی تھی اور جو کمیشن مجھے لینا تھا وہ میں لے چکا ہوں, وہ سارا کمیشن کے لیے میں نے یہ کیا تھا. اس کے بعد جب دوائیاں لکھتا ہوں تو دوائیاں لکھوں گا ان کمپنیوں کے جن سے مجھے گفٹ لینے ہیں, حالانکہ وہ دوائی کو نہیں لگے گی مگر لکھنی ہے دوائی, اور صاحب نے کہا تھا بس اتنے دنوں کے بعد پھر دوبارہ آنا, وہ آتا ہے جی میں گئے فار کر, مجھے معلوم ہے میں نے غلط دوائی اس کو لکھی ہے, کیونکہ مجھے وہی دوائی لکھنی ہے جہاں سے مجھے جس کمپنی سے مجھے کمیشن لینا ہے یا گفٹس لینے ہیں, اور اس پر لکھا بھی ہوتا ہے صاحب یہ دوائیاں آپ دے دیجئے مریضوں کو. اب جب وہ سمجھ گئے, سمجھنے کے بعد توبہ کی سارے برے سے, کہنے لگا جی ہماری مفرت یہ ہوگی, نہ جانے کتنے مریضوں کے ساتھ میں نے یہ کیا. یہ ہے وہ صورت حال. تمام طبقوں کا معاملہ ایسا ہی ہے جو جس طبقے میں, اللہ اکبر, قرآن کریم نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے امانت نا اہل کے حوالے نہیں کرنا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو چل رہی ہے, اتنے میں ایک آدمی آ گیا, اس نے گفتگو کی پرواہ ہی نہیں کی, حضور بول رہے ہیں بیچ میں بولنا نہیں چاہیے, سادہ آدمی تھے. ایسا ہوتا تھا بار بار کہ حضور کی مجلس میں کبھی کوئی آدمی آتا تھا, وہ سادہ ہوتا تھا, وہ حضور کے مرتبے سے, ان کے آداب سے, ان کی عظمت سے ابھی واقف نہیں ہوا ہوتا تھا, وہ ابھی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے یا اسلام قبول کر چکا ہے, ابھی وہ اس کی تربیت ویسی نہیں ہوئی جیسا وہ بن جانا چاہیے, وہ آگے چل کر ویسا بنے گا. تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے تھے. مثلا ایک دفعہ ایک آدمی آیا, حضرت نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, اسے دروازے پر کہا افیکم محمد, تمہارے اندر وہ محمد ہیں؟ صاحب حیران ہو کہ یہ کون شخص ہے جو اس طرح دروازے سے بول رہا ہے؟ صاحب نے کہا ہاں تشریف فرما ہے. پھر اس نے دوبارہ کہا وہ عبد المطلب کا بیٹا محمد ہے؟ افیکم ابن عبد المطلب؟ قالوا نعم. وہ آیا اندر, آنے کے بعد کہا ماں کون سا ہے وہ؟ لوگوں نے کہا حضور بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا جی بہت اچھا, آپ؟ حضور نے فرمایا ہاں میں. کہتا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, کڑوے سوال ہوں گے, آپ ناراض نہیں ہوں, میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, سوال آپ کڑوے ہوں گے, آپ ناراض نہیں ہونا. انی سائلک و مسیئ فی المسئلہ فلا تجد علی فلا تجد فیک علی, میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, سوال میں پرواہ کون ہو سکتا ہے, آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں. حضور فرمایا سل اما بدا لک, جو تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اب وہ کہتا ہے آپ کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ ارسلک؟ حضور فرمایا نعم, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. کہتا ہے آسمان کس نے بنایا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے. زمین کس نے بنائی؟ حضور نے کہا اللہ نے. یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے. اسی اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے جس نے آسمان زمین اور پہاڑ بنایا؟ حضور نے کہا اسی اللہ نے. کہا تب تسلیم ہے. اس کے بعد اس نے اگلے سوال ایسے کیا, تو سوال کرنے کا انداز ان کا بچاروں کا کبھی ایسا ہی ہوتا تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم میں سے کسی نے کوئی سوال کیا تھا, اس پر حضور کو ناگواری ہو گئی, قرآن کی آیت نازل ہو گئی, تم نے بے ادبی کے ساتھ کیوں سوال کیا؟ ہم گھبرا گئے, چپ ہو گئے, اور اس کے بعد پھر کافی زمانہ گزر گیا, ہم ہمت نہیں کرتے تھے حضور سے کوئی بات پوچھنے کی. ہم حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے, اگر حضور نے خود کوئی بات ارشاد فرمائی تو سن لیتے تھے, اور اگر حضور کے خاموش ہوتے تو ہم کو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی حضور سے کوئی سوال کرنے کی. ان دنوں میں ہماری تمنا ہوتی تھی گاؤں سے کوئی آدمی آتا, سیدھا سادہ لیکن ذرا سمجھدار, سیدھا سادہ لیکن ذرا سمجھدار, وہ آ کر کے حضور سے کچھ سوالات کرتا, حضور جواب دیتے, ہم بھی سن لیا کرتے. اسی بیچ میں یہ واقعہ ہوا, حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں. تو کہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے اور یہ سوالات کیے جاتے تھے. تو حضور گفتگو کر رہے ہیں, ایک آدمی آ گیا, اس نے یہ دیکھا ہی نہیں حضور بول رہے ہیں, مجھے بولنا نہیں چاہیے, بیچ میں یہ سوال کر دیا, یا رسول اللہ متى الساعة, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے جواب ہی نہیں دیا, اپنی بات چالو ہوگی. کسی نے کہا شاید حضور نے سوال ہی نہیں سنا. کسی نے کہا نہیں, سوال تو سن لیا حضور نے مگر ناگواری ہو گئی, یہ سوال بیچ میں کیوں پوچھا؟ بس یہ تبصرے ابھی کان کان میں چل رہے ہیں, حضور گفتگو ہو رہی ہے. یہاں تک جو حضور نے اپنی بات, بخاری شریف میں حدیث ہے, آپ نے پڑھی بار بار, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات پوری کی, اس کے بعد فرمایا وہ کہاں گیا وہ سوال کرنے والا, وہ جو کہہ رہا تھا قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا حضرت میں ہوں. حضور نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہو جائیں گی سمجھ لینا قیامت آ رہی ہے. قرآن نے کہا تھا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل کے حوالے کرنا. حضور سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گا, حضور نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہو جائیں گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا. اب امانت ضائع کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہم امام کسی ایسے شخص کو بنائیں جس کے اندر امام کے اوصاف نہیں ہیں, تو امامت کا منصب امانت ہے, نہ اہل کے حوالے ہو گیا. ہم اپنا رشتہ کسی ایسے انسان کو دیں جو رشتہ لینے کے قابل نہیں ہے, مگر چونکہ وہ پیسہ ہے اس کے پاس یا ڈگری اس کے پاس, اس ڈگری کی بنیاد پر ہم نے اس کو پیسہ دیا, حالانکہ لڑکا آوارہ ہے, تو ہم نے اپنی بیٹی جو امانت تھی اس امانت کو نا اہل کے حوالے کر دیا. اس وقت صورت حال یہی ہے کہ اگر ایک آدمی سے یہ کہا جائے کہ صاحب رشتہ آ رہا ہے, لڑکا بہت دیندار ہے مگر ہے بیچارہ بھی بیکار, کہے گا صاحب سوال نہیں. دوسرے کہہ رہا جی لڑکا ہے, ویسے ذرا آج کل کے حالات ایسے ہی ہیں, بغیر ہے کمانے والا, کہہ لگا کوئی پرواہ نہیں, آگے چل کر خود ہی سدھر جائے گا, آگے چل کر خود ہی سدھر جائے گا, رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور کچھ دنوں کے بعد یہ لڑکی والا کہتا ہے, کہنے لگا جی ہم کو آج پتا چلا اس میں تو 10 جگہ غلط تعلقات ہیں. اب سر پکڑ کے روتے ہیں کہ جی 10 جگہ غلط تعلقات ہیں, اس کے بعد فوٹو پائے گئے ہیں, وہ پھٹنے اٹھ رہے ہیں. وہ بھی میری بیٹی کو یہ کہتا ہے کہ لگا مجھے دوسری جگہ کرنا تھا, تم خواہ مخواہ میرے ساتھ مصیبت ڈال دی گئی. یہ اندر یہ نکلا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. کرسی چاہے چھوٹی ہو چاہے چھوٹے سکول کی کرسی ہو, استاد اس کو بنایا جا رہا ہے جس کے اندر اہلیت نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس ڈگری نہیں, یا ڈگری ہے مگر قابلیت نہیں. ڈگری اصل میں علامت ہوتی تھی کہ آپ کے اندر قابلیت ہے اس کام کے کرنے کی, مگر فراڈ ڈگری جب لے کر جا گیا تو سوچتا بھی ڈگری تو ہے مگر قابلیت نہیں. اور ڈگری کی بنیاد پر اس آدمی کو جو عہدہ دیا گیا امانت ضائع ہو گئی. کل کو اس عہدے سے جو مسلمانوں کو اور انسان کو جو تکلیف پہنچائے گا, حضور کے پیش میں کوئی پوری ہو رہی ہے؟ کیا فرمایا تھا حضور نے کہ جب امانتیں ضائع ہو جائیں گی, نہ اہلوں کے حوالے عہدے کیے جانے لگیں گے, تو سمجھ جانا قیامت آ رہی ہے. اس وقت وہی صورت حال. تو غرض یہ کہ حکمرانوں کے اندر دینداری نہیں, تاجروں کے اندر دینداری کمزور ہو گئی, نوجوان لڑکے تو اور زیادہ بگاڑ کا شکار ہیں, عورتوں کا تو اور زیادہ طوفان ہے. اس ایسی صورتحال کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے, ہم کو اپنے اسلام پر رہنا ہے یا اسلام چھوڑ دینا ہے. سیدھے ہر آدمی کو اپنے پہ میٹر لگانا چاہیے کہ صاحب اسلام نے مجھے کس کس چیز کا حکم دیا ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام کو اس طرح سے پیش کیجئے کہ لوگوں کو لگے یہ سوٹیبل ہے, اور یہ چیر اللہ اکبر, ہم کو گویا اسلام کو مزین کر کے پیش کرنا ہے. ایک مسلمان کی حالت تو یہ ہونی چاہیے اللہ کے نبی نے جو مجھے کہا مجھے کرنا ہے, مجھے اچھا لگے یا کڑوا لگے, اللہ کے نبی نے جو چیز حرام کی ہے مجھے نہیں کرنی ہے, چاہے کتنا ہی میرا نفس اس کی طرف کیوں نہ کھینچے, چاہے دنیا کی قومیں اس کی طرف. اللہ کے نبی نے رشوت کو حرام کیا حرام, اللہ کے نبی نے بے پردگی کو حرام کیا سو حرام, اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے, یہ لازمہ لعنت کی چیز ہوگی. اب اگر ہم اپنی بیٹیوں کو جین پینٹیں پہنا رہے ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے, لعنت برس کر رہی ہے. وہ لعنت برسنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں آتا کہ شکل بدل جائے گی, نہیں, کل کو یہی بیٹی وبال بن جائے گی اپنے باپ کے لیے, یہی بیٹی وبال بن جائے گی اپنے شوہر کے لیے, اور اس کے بعد درد سر سر ہو جائے گا. یہی ہے وہ لعنت. ہاں مسلمان فخر کر رہا ہے میری بیٹی جو ہے وہ جین پہن پہن کر ناچے گی, اللہ اکبر, کتنا جلال آتا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ شانوں کی ذات کو کہ میرے حکم کو کس طرح سے رام رہے ہیں, اور کیا آپ نے کہتا ہے مسلمان ہیں, فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, فخر سے کہو صاحب ہم مسلمان ہیں. اسلام ہے کتنا کا کوئی بھی نہیں, اسلام نہ علم میں نہ عمل میں نہ جوانی میں, کہیں بھی اسلام نہیں ہے, اور فخر کے ساتھ کہو ہم مسلمان ہیں. اس فخر کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شانوں کا عمل ہی چیز قرآن کریم میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقتلوا, اے ایمان والو جانوروں کی طرف مت بننا. جانور جانوروں کا حال یہ ان کو کہتا ہے مت کرو یہ, وہ پھر بھی وہی کرے گا. جانور کو کہیں ادھر مت جاؤ وہ پھر بھی ادھر ہی جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان الشر دواب عند اللہ ثم البکم الذین لا يعلمون. اے ایمان والو ان جیسے لوگوں تک مت بن جانا جن کو کہتے تھے بھائی سنو ہمارا حکم یہ ہے, کہتے ہم نہیں سنتے. بدترین جانور وہ ہیں کہ جو یہاں سے کہتے یہ کرو وہ سننے کو تیار نہیں, تم ایسے نہیں بننا. اب جب مسلمان سے یہ کہتے بھائی اللہ کے اللہ نے نماز فرض کیا ہے, کہنے لگا جی مجھے فرصت ہی نہیں ہے. جی اللہ نے روزہ فرض کیا, کہنے لگا جی مجھے میادے میں صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے اگر دعوت خامی ہوگی, اور اگر روزہ کا کہہ لگا جی میادے کی تکلیف میں رکھ ہی نہیں سکتا, حالانکہ کوئی تکلیف نہیں. اسلام تمام ان پہلوؤں کا نظر رکھتا ہے, جہاں ضرورت ہوگی وہیں یہیں سے حکم دے گا آپ بیمار ہے روزہ مت رکھو, عورت حالت حمل میں ہے مت روزہ رکھو, جب تمہیں مشکل آئے دیں عورت کو بچے کو دودھ پلانا ہے اسلام یہی کہتا ہے اجازت ہے تمہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ دے آئندہ پھر روزہ رکھ لے کیونکہ اس وقت بوجھ ہے. اس وقت اسلام جب اجازت دینے پر آتا ہے یہاں تک اجازت دیتا ہے, بے پردگی کتنا جرم سخت ترین, بدن کو ننگا کرنا اس سے بڑا جرم. لیکن اسلام آ کر کے کہتا ہے جب کسی عورت کو ڈلیوری کا مسئلہ ہوگا اور اجنبی عورتوں اجنبی مردوں کے سامنے اس کا اپنا بدن کھولنا ہوگا, اسلام کہتا ہے اجازت ہے تمہیں, ہم وہی ہیں جو انہیں حرام کیا تھا مگر ہم اجازت دے رہے ہیں, تم کے ساتھ تمہاری جان بچانے کا مسئلہ ہے. تو اسلام تو یہاں تک اجازت دیتا ہے مگر جب ضرورت ہوگی. اور جب مسلمان کہتا ہے کہ صاحب یہ بھی نہیں کرنا ہے, اسلام آسان مذہب ہے, یہ بھی نہیں کرنا ہے, اسلام آسان مذہب ہے, اس صورت حال کے اندر غیر مسلمان دوراہے پر کھڑے ہیں. دوراہے پر کھڑے اگر مسلمان دین پر آ جاتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ پھر غیر مسلموں کے ذریعے سے مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے, مٹانا ہے, اور مٹنے کے بعد پھر تھوڑی سی قوم نئی ابھر کر کے آئے گی اور وہ اسلام پر عمل کرنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں. حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا غیر مسلم اقوام کی طرف سے مسلمانوں کا قتل عام اتنا زیادہ ہوگا کہ مسلمان پناہ نہیں پا سکیں گے, بچ نہیں سکیں گے کہیں. وہ غیر مسلم اقوام کی طرف سے قتل عام کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمان اپنے دین پر نہیں چل رہے, وہ شروع ہو چکا ہے. غیر مسلم قومیں اتحاد بنا کر کے متحد ہو کر کے پھر کہتے ہیں فلاں جگہ ہم ہو جو متحدہ پڑتے ہیں روز, تو متحدہ طاقتیں جو ہے فلاں جگہ مسلط ہے, جرم بچاروں کا کچھ بھی نہیں. کیا ہے ان کا جرم کا کچھ نہیں, متحدہ طاقت ہے. اور کبھی مسلمان بھی فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم بھی متحدہ طاقتوں کے ساتھ ہیں. تو وہ ملحمت الکبرا, حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بڑی والی خون ریزی شروع ہو جائے گی, اس بڑی والی خون ریزی میں کتنے انسان مارے جائیں گے کوئی شمار نہیں ہوگا, لاکھوں کے لوگ مر رہے ہیں اور مسلمان. وجہ یہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب فلاں جگہ مسلمان گناہ کر رہے ہیں تو دوسرے جگہ کے مسلمان ہاں مٹ, اور اس کے طویل عرصے کے بعد پھر مسلمان واپس دین کی طرف آئیں گے. کچھ تو مرے جا چکے ہیں, کچھ نئے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اس سے پہلے مسلمان اپنے گھروں سے اسلام کو نکالیں گے, اپنے بازاروں سے نکالیں گے, اپنے جوانیوں سے نکالیں گے, اپنی شادیوں سے نکالیں گے. ہر ہم کو فنکشن کرنا ہے, فی الحال اسلام نہیں. تمام وہ چیزیں کرنے لگیں گے جو چیزیں اللہ کے نبی حرام کی, اور خوشی محسوس کریں گے اس سے. اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دل ازمردہ ہوگا, کیا کریں گے. داڑھی رکھی بہت شرمندگی کے ساتھ, نماز پڑھ رہے ہیں بڑی شرمندگی کے ساتھ, اور اگر ناچ گانا ہوگا تو بڑے فخر کے ساتھ, سبحان اللہ ڈانس کر رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ, اور دوسرے لوگ تمنا کر رہے ہیں کاش ہمارے پاس یہ فیصلہ ہوتا ہم بھی یہی کرتے ہیں. جب یہ صورت حال ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہیوں کے فیصلے ہوں گے, اور وہ تباہی انسانوں کے ذریعے سے آتی ہے, اللہ خود نہیں کر, وہ کبھی ہواؤں کو استعمال کرتے ہیں, کبھی پانی استعمال کرتے ہیں, کبھی قوموں کو استعمال کرتے ہیں ان انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو تھے تو خدا کے مگر خدا کے حکم پر چلنے کو تیار نہیں. بزرگ اور دوستو, جو ہماری بڑی والی نسل گزر رہی ہے, یعنی جن کی داڑیاں سفید ہو گئی, وہ تو رخصتی کے دور کی طرف جو ہے یعنی ان کا آفتاب رہ رہا ہے, لیکن جن کا آفتاب ابھی چل رہا ہے نوجوان نسل, اس نوجوان نسل کا حال بہت زیادہ خطرے میں ہے. وہ یہ ان کو ایک طرف سے اسلام کو پڑھنا ہے, اسلام پر چلنا ہے, اسلام پر اپنی جوانی کو چلانا ہے. اگر نہیں چلائیں گے تو آگے چل کر یہی مرتد ہو جائیں گے, اور جب مرتد ہو جائیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا فلاں دور تک اسلام رہا اور فلاں دور کے بعد فلاں نسل جو ہے اسلام کی تباہ نکل گئی. یہاں کا نوجوان آج اگر یہ کہتا ہے, کیا لگا صاحب یہاں کا نوجوان باہر جا کر فخر کے ساتھ کہتا میں ہندو ہوں تاکہ مجھے چیکنگ نہ ہو, کانوں میں داڑیاں پہننے لگے. اب کیا چیز ہم نے علامت کی باقی رکھی اپنے جسم پر؟ لباس ہم نے ختم کر دیا, شکلیں بھی مٹا دی, نام بھی ختم کر رہے ہیں, حتیٰ کہ مسلمان لڑکے کالے بھی باندھنے لگے, کانوں میں بالیاں بھی پہن لی. اب کیا چیز بچی ہمارے پاس اسلام کی؟ اب دو نام, ایک تو نام, وہ نام بھی اگر گھر والوں نے رکھا ہوگا صحیح تو پتا چلے گا ورنہ نام بھی بگڑ گئے. تب نام بھی ایسے والے رکھنے ہیں جس کا جوڑ ہی نہیں ہے کوئی اسلام کے ساتھ. ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے جی میں نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے, کیا بتایا کچھ, راجا ارم. میں نے کہا یہ مسلمان ہے غیر مسلم؟ یہ مسلمان ہے، میں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ یہ تو تم بتا رہے ہو مسلمان ہے، نام تو تم نے وہ رکھا جو مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، نہ ارم مسلمانوں کا نام ہے نہ راجا، تو راجا ارم اندلیب یہ نام رکھا ہے، راجا ارم اندلیب، اندلیب فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی بلبل، ارم جو ہے وہ اسے جنت بنائی تھی شداد نے ارم، اور راجا جو ہے وہ تو معلوم ہی ہے راجا صاحب کیا ہوتے تھے، تو مسلمان اب مسلمان اسلامی نام رکھنے کو تیار نہیں، اسلامی شکل اپنانے کو تیار نہیں، اسلامی لباس پہننے کو تیار نہیں، اسلامی کلچر اپنانے کو تیار نہیں، پھر اگر ہم تمنا کریں گے اسلام زندہ ہونا چاہے تو وہ ہم سے زندہ نہیں ہوگا، وہ تو ان قوموں میں زندہ ہوگا جو شوق کے ساتھ اسلام کو گلے لگائیں گے۔ دیکھ لیجئے، ایک شخص غیر مسلم تھا، اس نے کرنا پڑا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد وہ یہ کہتا ہے میں کھیل کے میدان میں پچ پر اپنی نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور یہ مسلمان کہتا ہے ہم کو گھروں میں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، کھیل کا میدان ساری دنیا کے عالمی سطح کے کھیل کھیلنے پر بھی مجھے داڑھی کاٹنے کی کہیں ضرورت نہیں پڑی ہے، اور مسلمان کہتے ہیں جی ہم شرمندہ ہو جائیں گے، داڑھی کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور لازم بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مجھے امریکہ میں ایک لڑکا ملا وہاں مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں، اس نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ صاحب یہ فرض و واجب سنت کہاں سے نکالی آپ لوگوں نے، یہ بتائیے حضور نے کیا کیا، جو حضور نے کیا وہ ہمیں کرنا، یہ تقسیم کہاں سے کرتے ہو تم لوگ، یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ تو نہیں، سیدھے کہو حضور نے یہ کام کیا ہمیں وہ کرنا ہے، کیونکہ بیچارہ چھ مہینے سے مسلمان ہوا تھا، ہم جیسا اگر ماں کے پیٹ سے مسلمان ہوا ہوتا ہم ایک ایک چیز کو کہتے ہیں یہ فرض ہے یہ ضروری یہ واجب ہے یہ بھی ضروری ہے یہ سننا سے یہ بھی لازم نہیں ہے، مسلمان اسے کہہ رہے ہیں داڑھی صاف کرو، کہنے لگے آپ سے نہیں میں تو ان سے پوچھتا ہوں جو قبر کے اندر ہیں یعنی جناب رسول اکرم صاحب۔ بہرحال نوجوان لڑکوں کو چاہیے اپنی زندگی کو بچائیں، یاد رکھیں ہمارے والدین ہمارے وفادار آج کے نہیں ہیں، بہت کم والدین ایسے ہیں جو والد صحیح طور پر وفادار ہو جو اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں گے، ورنہ والدین یہ چاہ رہے ہیں ہمارا بیٹا جلدی جلدی پڑھنا چاہیے، جلدی جلدی کمانے والا بننا چاہیے، اور پیسہ آنا چاہیے حلال آئے یا حرام آئے، بس کمانے کی مشین جلدی بنو، بڑے والدین کا مستحق وہ والد ہوگا جو اپنے بچے کے مسلمان بنانے کی فکر بھی اپنے ذہن میں رکھتا ہوگا، اور ساتھ میں آج کا ماحول بھی انتہا گندا ماحول ہے، اس گندے ماحول میں لڑکیاں ننگی، فوٹوگرافی عورت کو ننگا بنا کر کے لایا گیا، اس ایسے حال میں اپنی جوانی کو بچانا آسان نہیں ہے، یہ کانٹوں کی بھری زندگی ہے، لیکن موبائل بازی کا مستحق ہوگا وہ نوجوان جس گندے ماحول میں رہ کر اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھے، کتنا خوش قسمت بلکہ سمانا جائے، یورپ میں وہ عورت ہی نہیں ملتی ہے جو یہ کہے کہ صاحب مجھے آج تک کسی بدن کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا ہے، شادی کے دن میں پاک دامن بن کر کے آؤں گی، مبارک آبادی کا مستحق ہوگا وہ نوجوان لڑکا جب شادی کے دن اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میرے دل میں کوئی اجنبی عورت نہیں، میرا ہاتھ کسی اجنبی عورت کے ساتھ نہیں لگا، اور مبارک آبادی کی مستحق ہوگی وہ نوجوان بیٹی جو اپنے شوہر کے حوالے جب ہو رہی ہو اس وقت پہ کہے الحمدللہ نہ میرے دل میں کسی اجنبی لڑکی کی محبت رہی ہے تمہارے سوا، مجھے نہیں معلوم تھا تم کون ہو، میں نے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا یہ سوچ کر میں کسی کی امانت ہوں، اور وہ مرد یہ کہے میں نے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا کیونکہ میں کسی کی امانت ہوں، اپنی زندگیوں کو بچا کر کے رکھیے برائیوں سے، ڈرگس کا شکار ہو جائیں گے جوانی تباہ، صحت تباہ، مال تباہ، کچھ بھی نہیں مل سکے گا آپ کی تعلیمی میں، بلکہ میں ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نوجوان لڑکوں کو موبائل اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، آپ کا کام ہے پڑھنا، محنت سے پڑھنا، یہ خرافات کی چیز کیوں رکھیں گے، ضرورت جن آدمیوں کو ہوتی ہے وہ ضرورت کے لوگ رکھیں ہوتی ہے، اور اگر رکھ لیا گیا ہے تو بلا ضرورت اس کا استعمال نہ کریں، نہ اجنبی عورتوں کے ساتھ، نہ اجنبی لڑکیوں کے ساتھ، نہ غیر ضروری بات کریں، نہ فضول خرچی کریں، اپنی زندگی کو بچانا ضروری ہے، اس وقت اسلام جو ہے وہ دوراہے پر کھڑا ہے، نوجوان اس اسلام کو گلے لگائیں گے یا پھینک دیں گے، اس وقت اس دوراہے پر ہم سب کھڑے ہیں، ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرے دین سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے، اس وقت میرا دین غریب بن جائے گا، اس غریبی کے زمانے میں جو میرے دین پر چلے گا ان کو میری طرف سے مبارکباد، حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، میرا یہ دین شروع ہوا اس حال میں کہ لوگ اس کو نفرت کرتے تھے، پھر جب یہ پھیلے گا تو پھیلنے کے بعد دین پیارا لگے گا، پیارا لگے گا، ہر آدمی زیادہ زیادہ دیندار بننے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ دور گزر گیا، اور اس دور کو آج ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں، دور کون سا تھا وہ درمیان کا اسلامی دور ایسا تھا، ہر آدمی زیادہ زیادہ عمل کرنے لگتا تھا، عبادات کا مقابلہ ہوتا تھا، تلاوت قرآن کریم کا مقابلہ ہوتا تھا، روزہ زیادہ زیادہ رکھنے کا مقابلہ ہوتا تھا، کتنے انسان میرے ہاتھ سے مسلمان ہوئے اس کا مقابلہ کمپٹیشن یہ ہوتا تھا، وہ جو کمپٹیشن کا دور تھا اسی میں کہتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک مغرب ہوئے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، آج مسلمان کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ تمہیں سوچا زنان وران کے سوچا زنان ہاتھ ادا کرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے سب، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ساری ساری ہم نے دیکھا ایک دفعہ 11 دن تک ایک آدمی نے سائیکل چلائی، کوئی نہیں کہے گا یہ ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے، امپاسبل، کوئی نہیں کہے گا، لیکن امام ابو حنیفہ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگا، میں نے کہا سنیے امام ابو حنیفہ سے بہت پہلے ایک اور بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑا محدث تھا وہ حضرت سعید بن مسیب، انہیں 50 سال تک مسجد نبوی میں، مدینہ شریف مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پر وضو کر کے مسجد میں جاتے تھے، ساری رات مسجد نبوی میں وہیں بیٹھ کر حدیث پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور وہ عبادت کرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد باہر نکل آتے تھے۔ سعید ابن مسیب تابعین میں سے جو چند بڑے بڑے تابعین انہیں میں سے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، تو وہ دور تھا جس میں عبادت کا مقابلہ ہوتا تھا، اور عبادت کا مقابلہ یہاں تک کہ بادشاہ مقابلہ کرنے لگتا تھا۔ شاہ جہاں جو جہانگیر کا بیٹا تھا، جب دلی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا، اعلان کیا گیا جس آدمی کی 7 سال تک تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہوگی وہ آدمی پہلی اینٹ رکھے گا۔ تمام لوگ کھڑے تھے، کوئی نہیں، تو شاہ جہاں آگے اور کہا، یہ حقیر آباجان کی تربیت، آباجان تھا جہانگیر، وہ شراب پیا کرتا تھا، آباجان کی تربیت کے نتیجے میں اس قابل ہوا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے میری تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے، آج راز فاش ہو گیا، لیکن چونکہ مسجد کا معاملہ ہے لہذا پہلی بنیاد اس میرے، بادشاہوں کا حال یہ ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میرا یہ اسلام پھر ایسا ہو جائے گا، غریب لوگ عمل ہی نہیں کرنا چاہیں گے، اس کو نفرت سے دیکھیں گے، اس وقت جو میرے دین پر چلے گا اس کو میری طرف سے مبارکباد دو۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم حضور کے مبارکباد کے مستحق بننا چاہتے ہیں یا حضور کے غضب کی شکار ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ يا الله تیرے گھر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر، یا اللہ ہم تو اسے عہد کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر قائم رہیں گے، یا اللہ صدق دل سے ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا اللہ تیرے نبی کا دین سچا باقی تمام طریقے باطل، تیرے نبی کا دین حیا والا باقی تمام طریقے بے حیائی کے، تیرے نبی کا لایا ہوا دین حقانیتوں والا اور انسان کو صحیح انسان بنانے والا، باقی تمام عزم انسان کو حیوان بنانے والے ہیں، یا اللہ ان تمام سے ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں اور تیرے دین کے ماننے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ یا اللہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو یہ صرف تصدیق ہے، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو یہ اعلان ہے، ہم اعلان بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرے گھر میں عہد کرتے ہیں، یا اللہ تیرے دین پر جم کر رہیں گے، یا اللہ جو تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزیں لازم کی ہیں وہ ہم اپنائیں گے، جن چیزوں کو تیرے نبی نے حرام کیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ آج بچنا بے انتہا مشکل ہے، یا اللہ بہت مشکل، یا اللہ کہیں تو ہمارے گھر والے ہم کو تانے دیتے ہیں، کہیں ہمارے استاد ہم کو، یا اللہ کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کو ان کے پیروں نے گمراہ کر دیا، کتنے ہی بھائی ہیں ان کو ان کے افسروں نے تباہ کر دیا، کتنے ان کے بھائی ہیں ان کی بیویوں نے ان کو تباہ کر دیا، کتنی عورتیں ان کے شوہروں نے ان کو خراب کر دیا، یا اللہ کتنے مسلمان لڑکے ہیں ان کے دوستوں کی وجہ سے وہ خراب ہو گئے۔ اس ایسے ماحول میں یا اللہ تیرے گھر کے اندر رہ کر ہم عہد کرتے ہیں مسلمان جوان کی طرح سے زندگی گزاریں گے، پاکیزگی اختیار کریں گے، حیا اختیار کریں گے، قدم قدم پر اپنی مدد شامل حال فرما دیں۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ایک ایک چیز میں ہم تیرے نبی کے طریقے کو باہر پھینک کر یا اللہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یا اللہ پتہ نہیں تیرے دربار میں ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں، ہم کو یہی پتہ نہیں ہے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسان صبح کو مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یا اکرم الاکرمین، ایسا ہو سکتا ہے کہ شام کا ہم مسلمان ہوں اور رات کے اندر کسی فحش منظر کو ٹی وی پر دیکھ کر ہمارے دل میں تمنا بھر جائے، کاش میری بیٹی بھی ایسی ہوتی، کاش میری بیوی بھی ایسی حسین ہوتی، مگر میرے دین نے بندھن لگا دی ہے، اور یہ سوچ کر اگر دین کی نفرت دل میں آ گئی، ایمان چلا گیا اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرا ایمان رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے اور دفتر میں پہنچے، وہاں دوسرے کو ہم نے رشوت کے ذریعے سے پیسہ کماتے ہوئے دیکھا اور بعد میں اگر ہمارے کان میں آواز آ گئی رشوت حرام ہے اور دل میں نفرت آ گئی یہ حرام کیوں کیا گیا، اس نفرت کے نتیجے میں میرا ایمان ختم ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج یہودیت اور نصرانیت، عیسائیت اور مرزائیت، تمام کے تمام مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یا اللہ کس کس طریقے سے یہ تلے ہوئے ہیں تیرے سامنے ہیں، مسلمان کا اپنی ایمان پر جمنا نصیب فرما۔ یا اللہ ایسے حالات پیدا فرما کہ دنیا میں اسلام غالب آ جائے، یا اللہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو اور دنیا کے تمام فوش عزم تب ختم ہو جائیں، تمام باطل طریقے مٹ جائیں اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا والا، پاکیزگی والا، محبتوں والا طریقہ دنیا میں عام ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے تمام اداروں کو بہتر بنا، تمام طبقات کو درست فرما، ہر طبقے کو درست فرما۔ یا اللہ جس بھائی کی جو تمنائیں ہیں وہ تمنائیں پوری فرما، پھر روزگار، نوجوانوں کو حلال روزگار نصیب فرما یا اللہ، جن کے گھروں میں بیماری ان کو صحت و شفا نصیب فرما، جن کے گھروں میں کوئی بھی پریشانی دور فرما یا اللہ، اہل کشمیر پر رحم فرما یا اللہ، اہل کشمیر پر رحم فرما یا اللہ، یہ تیرے ولیوں کی زمین یا اللہ، جہاں تیرا دین محبتوں کے ساتھ پہنچا اور سب سے پہلے یہاں کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور کتنے آرام کے ساتھ یہاں یہ تیرا دین پھیلا، نہ کوئی قتل و غارت گری ہوئی، نہ کوئی تلوار چلی، یا اللہ دعوت دینے والے دعوت دے کر آئے، یا اللہ حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد کے تمام وہ بزرگ جو تیرا دین لے کر کے یہاں پہنچے اور یہاں کے لوگوں نے خوش دلی کے ساتھ اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کی بہاریں یہاں شروع ہو گئیں، یا اللہ ایسا نہ ہو ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے گھروں سے یہ اسلام مٹ جائے، ہماری دکانوں سے یہ اسلام نکل جائے، ہماری زندگیوں سے یہ اسلام نکل جائے، اس ایسی خرابی کی صورتحال سے ہماری حفاظت فرما، ان تمام بزرگوں کا ہماری طرف سے بے انتہا جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ مسلمان گھروں میں جو جو مسائل ہوں مسائل حل فرما دے، یا اللہ نوجوان نسل کو اپنی نوجوانی کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، پورے عالم کے مسلمان کو خاص کر درست فرما، یا اللہ عراق کے مسلمانوں کی نصرت فرما دے، یا اللہ وہ اماموں کی سرزمین، وہ محدثین کی سرزمین، وہ اولیاء کی سرزمین، یا اللہ تیرے دشمنوں کے ظلم کے نتیجے میں مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے، یا اکرم الاکرمین ان دشمنوں کو یا تو ہدایت عطا فرما دے، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ تو اپنی اس خصوصی طاقت کا مظاہرہ فرما دے جو طاقت انہیں ظاہر فرمائی تھی قوم عاد کے متعلق، جو طاقت انہیں ظاہر فرمائی تھی قوم ثمود کے لیے، جو طاقت انہیں ظاہر فرمائی تھی حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غزوہ بدر کے میدان میں، یا اکرم الاکرمین اسی طاقت کا مظاہرہ فرما دیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، ان کو شکست خار فرما، یا اللہ ان کے باطل کو، ان کے باطل کے ارادوں کو فیل فرما، یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی نصرت فرما، ان بے قصوں پر رحم فرما، یا اللہ جو ظالم مسلط ہے یا تو ان کے ہدایت عطا فرما، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ آج کے زمانے کے فرعون و نمرود کو اسی طرح سے تباہ فرما جس طرح سے تو نے ہر وقت کے فرعون و نمرود کو تباہ کیا ہے، یا اللہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا فرما، امت مسلمہ کے اندر وحدت پیدا فرما، دین پر جمنا نصیب فرما، تیرا دین لے کر دنیا میں پھرنا اور تیرے دین کے اندر دنیا کی قوموں کو داخل کرنا یا اللہ ہمارے مقدر میں فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت. حضرات چند منٹ آپ کے زیادہ ہو گئے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں.
الله أكبر الله أكبر الله